یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی لطف و کرم ہے اس نے ہمیں سینکڑوں سال کے فاصلے ملکوں کی دوری کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے سرفراز فرمایا ان کی خوشیوں میں خوش رہنے کی سعادت دیے ان کے غم میں غمگین ہونا نصیب کیا ہے سید الشہداء کی محبت کی جو عظیم الشان نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے اس کا شکر بجا لانے کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں میں جاری و ساری رہے اور انشاءاللہ ہم سب کو امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم نے انسانوں کو کچھ ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جو عمومی نعمتیں ہیں جب تک انسان زندہ ہے چاہے ایمان پہ ہو چاہے کفر پہ چاہے صداقت پہ ہو یا جھوٹ پر وہ نعمتیں اس کو ملتی رہیں گی ہوا کی نعمت ہے سورج کی نعمت ہے زمین پہ رہنا کچھ جسمانی طاقتیں ان نعمتوں میں خدا متعال نے نعمت سے فائدہ اٹھانے والے کے اعمال کو نہیں دیکھا ہے جو بھی اعمال انجام دیتا ہے وہ دیتا رہے ہاں ایک موقع کے اوپر خدا نہ کرے اگر عذاب الہی کا ارادہ ہوا یہ ایک علیحدہ بات ہے ورنہ خدا متعال اس نعمت کو آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا جانے دے گا اس نعمت کو لیکن کچھ نعمتیں خدا متعال کی ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کرنا اعمال کے نتیجے میں عمومی نعمتوں سے ہٹ کر یہ نعمتیں گویا اس اعتبار سے قیمتی نعمتیں ہیں کہ یہ بلا اعمال نصیب نہیں ہونی ہے انسان کچھ اعمال انجام دے گا کچھ اللہ کی راہ میں پیش کرے گا اس کے بعد وہ نعمتیں اسے نصیب ہوں گی تو خدا کی ان عمومی نعمتوں سے ہٹ کر جیسے میں نے مثال دی مادی نعمتیں یا حتیٰ عمومی نعمت جیسے فطرت الہیہ، اللہ نے جو فطرت انسانوں کے اندر رکھی یہ بھی خدا کی نعمت ہے، عمومی نعمت ہے، ہر انسان کو نصیب کی ہے، لیکن اس کے بعد وہ فطرت پہ باقی رہے یا نہ رہے یہ اس کے اعمال کے اوپر ہے. اپنے اعمال کو صحیح رکھے گا وہ فطرت الہیہ زندہ رہے گی، اپنا کام انجام دے گی. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر اس نے اپنے اعمال کو برا کیا، اس فطرت الہیہ سے پہلے مرحلے میں غافل ہوگا، دوسرے مرحلے میں وہ فطرت الہیہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گی. اب یہ اپنی گویا اپنی حقیقت کو انسانیت سے گرا کر کسی اور سمت لے گیا اپنے اعمال کے نتیجے میں. تو یہ خدا متعال کی نعمتوں کا حساب ہے. اسی طریقے سے ہر وہ نعمت کی جو انسان کو اخروی مقام دلائے گی وہ اعمال کے نتیجے میں ہوگی. حسب و نسب سے، کسی خاص علاقے میں رہنے سے، کسی خاص زمانے کے اندر پیدا ہونے سے اخروی نعمتیں نصیب نہیں ہونے والی. اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا ہوگا، کہ جیسا کہ روایت میں اشارہ ہوتا ہے کہ فرمایا کہ دنیا اتفاق سے حاصل ہو سکتی ہے، آخرت کسب کرنی پڑتی. والآخرت بالاکتساب، آخرت کسب کرنی پڑے گی. تو جب یہ قانون ہے تو خدا متعال کی ہر نعمت کے لیے قانون ہے، بالکل ہر نعمت کے لیے قانون ہے. تو اگر میں چاہوں کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی ہر نعمت کو قانون کے ذریعے سے حاصل کروں تو کیا حاصل کر سکتا ہوں؟ تو ہم جواب میں کہیں گے ہاں یہ ممکن. تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں دنیا میں میرا نام باقی رہے، کیا یہ بھی حاصل ہو سکتا ہے قانون سے؟ ہاں یہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، یہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، اس کا بھی خدا نے قانون بنایا ہوا ہے. غرض ہر چیز کا قانون بنا ہوا ہے. خوبصورتی کا بھی قانون ہے، جذابیت اور اٹریکشن کا بھی قانون ہے، انسانوں کے دلوں میں محبتوں کو حاصل کرنا یہ بھی قانون سے ہے. دنیا کی کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. اب ان قوانین کو اپنے ذہن میں رکھیے، اگر آپ کو کبھی موقع ملے اسلام کے اندر ان قوانین کو جستجو کریں، آپ کی طاقت کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے. اور البتہ اس کے اندر محنت کی ضرورت ہے، اس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری بھی انوالو ہے، اور انسان کے اندر جستجو کا ایک مادہ ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر یہ نصیب ہوگا. بہرحال میں اس سے ہٹ کر موضوع کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بس اشارتاً عرض کرتا چلوں، کیا بقا کا بھی کوئی قانون ہے؟ باقی رہنا، خدا متعال فرماتے ہیں ہاں بقا کا بھی قانون ہے. لیکن آپ بقا کہتے کسے ہیں؟ باقی رہنا کہتے کسے ہیں؟ مثلاً ایک بلڈنگ ہے، آپ اس کو طریقے سے بنائیں کانکریٹ کی ہو، اور آپ نے اس کو ڈرائنگ وغیرہ کے حساب سے بیلنسڈ ایک بلڈنگ کریٹ کی ہو، بنائی ہو، تو 60-70 سال تو آرام سے چل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو باقی رہنا کہتے ہیں، تو آپ کہیں کہ نہیں میں تو اس سے زیادہ باقی رہنا چاہ رہا ہوں. مثلاً کتنا سال؟ تو مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ کم از کم بھی 200-250 سال تو باقی رہے، وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. 8,000 سال پرانی تخمینے کے مطابق احرام مصر باقی ہیں، مضبوط بلڈنگ بنا لیجیے، دیکھیے وہ 8,000 سال بھی باقی رہ سکتی ہے. اس کے باوجود یہ زمین پہ باقی ہے یا ہمیشہ کے لیے باقی ہے؟ یہ صرف زمین پہ باقی ہے. زمین پہ باقی رہنے کا ایک سادہ سا قانون خدا نے متعلق ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وما، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. فرمایا کہ جو زمین کے اوپر لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین پر لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، وہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا، وہ زمین پہ باقی رہے گا. جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پہ باقی رہے گا. بہت بہت سلیکٹڈ الفاظ ہیں یہ. ما ينفع الناس، انسانوں کو فائدہ پہنچائے، اپنے لیے نہ کرے، انسانوں کے لیے کرے، انسانوں کو فائدہ پہنچائے. اما ما ينفع الناس، جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا، يمكث في الارض، زمین کے اوپر باقی رہے گا. ابدی زندگی کی بات نہیں ہو رہی، زمین کے اوپر باقی رہے گا. تو اگر زمین پہ باقی رہنے کی خواہش ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، باقی رہو گے. تو شاید احرام مصر کے برابر مضبوط بلڈنگز بھی نہ بنانی پڑے، اس سے کم پہ بھی باقی رہ جائے گا انسان، اگر انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی طرف گیا. لیکن اب اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا بات زمین پہ باقی رہنے کی نہیں ہے، ایک زندگی جاویدانی زندگی ہے، خالدین فیہا ہے، وہاں کیسے باقی رہتے ہیں؟ وہاں تو ایک اور قانون ہے. فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم نے اپنے لیے رکھ لیا، اپنے پاس رکھ لیا، یہ ختم ہو جائے گا، جو تم نے خدا کو دیا ہے وہ باقی رہے گا. بس بقا کا قانون سمجھ میں آ گیا. بقا تھوڑی دیر کے لیے چاہیے، مادی عوامل پہ انحصار کر لو. بقا کچھ لمبی مدت کے لیے زمین میں چاہیے، انسانوں کے کام آؤ. اور بقا اگر تمہیں ہمیشہ کی چاہیے، ابدی زندگی کی چاہیے، تو اللہ کے سپرد کرو، ہمیشہ باقی رہو گے. اب اگر بقا کے اس قانون کو دیکھیں تو عزیزان محترم، میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ہمارے پاس ایک مکتب فکر ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب فکر، جو اسلام کی خالص ترین تصویر ہے جو اللہ کے رسول نے دی. ہمارا دعویٰ تو یہی ہے، ہم معتقد ہیں اس کے. یہ جو مکتب فکر ہے، اس کو دشمنوں کا سامنا تھا یا نہیں تھا؟ بہت دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا. دولت اور طاقت میں سے زیادہ تر اس کے پاس تھی یا نہیں تھی؟ زیادہ تر نہیں تھی. اور اسلام کی اصل حقیقت بھی یہی رہی ہے کہ اسلام کے دشمنوں کے پاس دولت زیادہ رہی ہے، خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا. تو بھائی دولت بھی کم رہی ہے، طاقت بھی کم رہی ہے، اور بیرونی مخالفین تو تھے ہی، اندرونی مخالفین بھی بے پناہ رہے ہیں، تو بقا کس بات پہ رہی ہے؟ اور یہ وہ چیز تھی جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی. نہ صرف باقی رہا ہے یہ مکتب، بلکہ مسلسل اس کے معتقدین کی تعداد میں، اس کے دائرہ عمل کے اندر، اور اس کے نظریے کی گہرائی اور تاثیر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آج کے بہت کوئی مثال کے طور پر کوئی لبرل اور کوئی ایتھیسٹ ٹائپ کا پولیٹیکل انالیسس کرنے والا بھی ہو، تو اس کو بھی سمجھ میں آئے گا، اور وہ یہ ہماری بات قبول کرے گا کہ اسکول آف تھاٹ ہونے کے ناطے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب فکر پچھلی صدی سے اٹھنا شروع ہوا ہے گلوبل سیناریو کے اوپر، اور اب جس جگہ کے اوپر پہنچا ہے وہ بآسانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی جو میجر پاورز ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. آخری 30-40 سال 50 سال عجیب دور تھا کہ جس میں یہ مکتب جو بظاہر چند شہروں کے اندر محدود تھا، نہیں معلوم کس کس کی خلوص کے نتیجے میں اور بہت سارے دشمنوں کی دشمنیوں کے نتیجے میں بھی، حتیٰ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا اور طاقت کے ساتھ پھیلا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین تاثیر کے ساتھ پھیلا ہے. تو یہ جو بقا ہے، یہ بقا کوئی نارمل بقا نہیں ہے. تو میں باقی رہنے کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں، دو اس کی کوالٹیز بنا سکتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہم. بالکل ایک ایسے انسان کو سوچئے کہ جو زندگی گزارتا ہے لیکن اس کی زندگی کا دائرہ اثر بہت محدود رہتا ہے. جیسے ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے تو مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، مثلا کچھ کمائی ہوتی ہے، کچھ خرچہ ہوتا ہے، کچھ فیملی ہوتی ہے، گھر بار خاندان، اور اس کے بعد اختتام پذیر. اچھا، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کو کچھ دینا چاہتے ہیں، انسانیت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں پازیٹیولی، تو وہ اپنا ایک اور رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم انسانیت کو کچھ دینا چاہتے ہیں، یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے. تو اس یہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، لیکن دونوں کی زندگی میں کافی فرق ہے. ایک کی وجہ سے مثال کے طور پر لاکھوں لوگ ایک اچھی زندگی حاصل کر پائیں گے، اب وہ دیکھنا پڑے گا ریفرنس اچھائی کا ہے کیا. لیکن بہرحال ابھی میں جنرلی عرض کر رہا ہوں. اور ایک کوئی انسان ہوگا جس کی زندگی کا زیادہ اثر نہیں ہے، بس یہ کہ وہ خود زندگی گزار رہا ہے. اسکول آف تھاٹس بھی ایسے ہی ہیں، اسکولز آف تھاٹ وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، ایک مکتب ہوتا ہے جو زندگی تو گزار رہا ہے، مؤثر زندگی نہیں ہے، اپنے نظریے پہ عمل بھی نہیں کر پا رہا ہے، دعویٰ ہے کتابوں کے اندر، میدان عمل میں کچھ نہیں ہے. بہت سارے ایسے آئیڈیالوجیز ہیں، ایسی ایسے نظریے موجود ہیں کہ جو دنیا کی گوش و کنار کے اندر کچھ لوگوں کو لیے بیٹھے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں, دنیا پہ اس کا اثر نہیں ہے. میں نام بھی نہیں لوں گا کہ ایسا نہ ہو کسی کے لیے برائی کا سبب بنے. لیکن کچھ اسکولز ہیں کہ جو اس کو آپ لوگ کہتے ہیں وائبرنٹ ہیں, تحرک ہے ان کے اندر, اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, آپ مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو صرف باقی دیکھنا چاہتے ہیں یا متحرک باقی دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مکتب نہ صرف باقی ہے بلکہ متحرک ہے, اور نہ صرف اس کا تحرک زندہ رہنے کے لیے ہے بلکہ ایوالو ہونے کے لیے ہے. یہ اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کر جا رہا ہے مسلسل. تو الحمدللہ رب العالمین آخری چند سالوں کے اندر خاص کر, اور کہہ سکتا ہوں ایک معنی میں کہ یہ موومنٹ تقریباً 100-125 سال کے اوپر محیط تھی, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب فکر نے اپنے انداز میں نہ صرف بقا دکھائی ہے بلکہ گسترش دکھائی ہے, پھیلاؤ دکھایا, تکامل دکھایا, اور اس کا نتیجہ میں اور آپ کئی انداز میں دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر. میں چونکہ ان باتوں کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, اور کل بھی میں نے مجلس کے اندر کچھ اشارے کیے تھے, لہذا اب اس کی طرف مزید نہ جاؤں, صرف میں نے بقا کے دو انداز بتا دیے. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ جو مکتب اہل بیت باقی ہے, ایوالو ہو رہا ہے, مسلسل آگے بڑھ رہا ہے, اپنی طاقت کو دنیا کے سامنے ثابت کر رہا ہے, اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین رب عزت کا احسان سید الشہداء کے صدقے میں اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی اس بقا میں کون سے عناصر انوالو ہیں؟ اور اس باقی رہنے کے ساتھ چونکہ ایک مقاومت تھی دشمنیوں کے مقابلے میں, مخالفتوں کے مقابلے میں, اس لیے میں نے صرف بقا نہیں کہا میں نے اپنے موضوع کے لیے مکتب اہل بیت کے بقا کے عناصر, نہیں, میں نے کہا مقاومت کے عناصر, کیونکہ یہ صرف باقی نہیں ہے اپنے بلبوتے کے اوپر, لڑ بھی رہا ہے دشمنوں سے, مخالفتوں کو بھی سہ رہا ہے, اور بہت ہی اعلیٰ پائی کی مخالفتوں کو. تو مجھے اس خاطر یہ دیکھنا پڑا کہ یہ دیکھیں کہ بھائی یہ باقی کیسے ہیں, اس کے عناصر کون سے ہیں باقی رہنے کے, اور ہمیں یہ سمجھ میں آئے تو ہمیں فیوچر کے لیے اپنے مستقبل کے لیے طے کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اگر مستقبل میں اس کا تکامل ہم نے بڑھانا ہے تو ہمیں کن باتوں پہ اصرار کرنا ہوگا. اس کی بھی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, یا اس نظریے کو تھوڑا سا, اس پوائنٹ کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بعض اوقات ایک اسکول آف تھاٹ کی اٹھان اچھی ہوتی ہے, بڑھتا ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد سازشوں کا ایسا شکار ہوتا ہے کہ اپنی طاقت کھو بیٹھتا ہے, اور نہ صرف اپنی طاقت کھو بیٹھتا ہے بلکہ اپنا مستقبل بھی کھو بیٹھتا ہے. یہ دو باتیں ہیں علیحدہ. اس کی مثال ایک دائرے کی حرکت سے دی جاتی ہے. شہید مطہری نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس مثال کو بیان فرمایا. تو مثال کے طور پر آپ ایک دائرہ سوچئے کہ مثال ایک دائرے کو ہم موو کر رہے ہیں ایک دائرے کے اندر, تو ایک جیسے اینالاگ گھڑی ہوتی ہے, 12 سے شروع ہوا, 1 2 3 4 5 6 اور اس کے بعد 12 تک آ کر پھر دوبارہ. تو فرض کیجئے یہ ایک دائرہ شروع ہوا 12 سے, یہ نیچے 6 تک گیا, یہ اس کا وہ نقطہ تھا جہاں پہ اس کی ترقی تھی, اور 6 وہ نقطہ تھا جہاں پہ تنزل آیا, ٹھہراؤ آیا, صحیح. لیکن اس کے بعد جب اس نے دوبارہ پک کیا تو 12 پہ آیا یا 12 سے اوپر گیا؟ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا دائرہ اور بڑھ گیا اور یہ 12 سے اوپر چلا گیا مثال کے طور پر, تو پہلے یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ آ رہا تھا, لیکن یہ یہاں سے شروع ہو کے نیچے گیا لیکن واپسی پہ اوپر آیا, تو اب اس نے دائرہ عمل کو بڑھا دیا. تو دیکھنے میں ایک ڈپ آیا تھا, لیکن ڈپ آنے کے بعد جب ایوالو ہوا تو اور اوپر چلا گیا. مجھے لگتا ہے کہ ہم جس نظریے کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس صورتحال سے گزرتا ہے کہ مثال کے طور پہ دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے ایک ڈپ آیا ہے, نیچے آ گیا یہ معاملہ, لیکن جب وہ دوبارہ اپنے آپ کو لے کے اوپر چلتا ہے تو پھر اور عظمت کی طرف جاتا ہے. یہ جو کام ہے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ 12 سے شروع کر کے 6 پہ آئے گا اور پھر 6 سے نہ اٹھ سکے, پھر یہیں کہیں گھومتا رہے. بعض نظریوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں, کسی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, اسی کے اندر پھنس گئے, وہیں پہ مر گئے. جیسے بہت دست بستہ مقابلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کی خاطر، جیسے کمیونزم 1918 میں آیا، بڑے عجیب طریقے سے آیا، لوگوں میں امید اور یہ اور وہ، اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جو نظام تھا پورا جو کچھ آیا تھا، جو خود غلطی کے اوپر مبنی تھا، انتہائی غلطی کے اوپر مبنی تھا، پھر وہ پھنسا اسٹالن جیسے کے ہاتھ میں، اور اس کے بعد وہ اس طریقے سے شکار ہوا، اس طریقے سے شکار ہوا کہ نہیں معلوم اس کا آنا بھی کیا تھا، اور پھر جو اسٹالن کی نظر ہوا، اور اس کے بعد جو مختلف طریقوں سے گٹھ جوڑ سازشیں یہ وہ، اور اس کے بعد 1990 میں معاملہ ختم ہو گیا، فارغ ہو گیا وہ. تو اگر ہم کہیں گے اس کا آنا صحیح بھی تھا، جبکہ نہیں تھا، اس کی بنیاد غلط تھی، میں نے صرف مثال کی خاطر عرض کیا ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد ایک ایسی جگہ پھنسا کہ پھر نہیں نکل پایا. مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام اس کے بالکل برخلاف ہے. دیکھنے میں لگے گا آپ کو کہ ہاں مشکل آ گئی، اور ایسی مشکل آئی نعوذ باللہ تعالی صد، نعوذ باللہ، کوئی دیکھنے والا ہے کہ اب معاملہ ختم ہو گیا. یہ کون کہے گا جس کے پاس یہ بصیرت نہیں ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اگر کوئی عصر عاشور کو دیکھتا ظاہری طور پر، جس کے پاس آنکھیں نہ ہوتی، بصیرت نہ ہوتی، سید الشہداء کے مقام کو پہچاننے کے لیے طاقت نہ ہوتی، تو وہ کیا سمجھتا؟ معوذ باللہ تعالی، یہ سمجھتا جیسے معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ جو سید الشہداء کا طریقہ زندگی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نظریہ ہے، یہ نظریہ بڑا ہی عجیب ہے. اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے کہ یہ کیسے ترقی پاتا ہے، اس میں وہ عناصر کون سے ہیں. کیوں خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم نہیں سمجھ سکے نا، تو ہم کسی ایسی جگہ کے اوپر دشمنوں کا شکار ہو سکتے ہیں کہ پھر اس سے باہر نہ نکل سکیں. البتہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں اور پھر پوائنٹ کی طرف جاؤں، وہ یہ کہ اب اہل بیت کا جو مکتب فکر ہے وہ کسی ایک قوم میں محصور نہیں ہے، ایک قبیلے میں محصور نہیں ہے، ایک شہر کے اندر محدود نہیں ہے. تو مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالی، اگر ایسا ہوا خدا نہ کرے کہ ایک علاقے میں اہل بیت کے چاہنے والے کسی سازش کا شکار ہو کر، کسی رسم پرستی کا شکار ہو گئے، کسی غیر منطقی فکر کا شکار ہو بھی گئے، اب یہ وہ بات نہیں ہے کہ یہ نہیں پھیل رہا، نہیں، اب تو یہ گلوبل ہے، یہ قوم نہیں تو کوئی اور قوم، وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب میں نے اس جملہ بیچ میں کہیں عرض کیا تھا آپ کے کہ شاید دشمنوں نے بھی اس میں ایک رول پلے کیا ہے، ان اپنی بیوقوفی کے ذریعے سے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کر گئے، اور اس کی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ اب ایک دو قوم پہ منحصر نہیں ہے. اب وہ عناصر کیا ہیں؟ پہلا عنصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجہ. میں آپ سے بھی ایک اوپینین لے لوں، اگر میں آپ سے کہوں تاریخ تشیع میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب فکر میں مقاومت، استقامت، اس کے عنوان سے چند شخصیتوں کا نام لیں جس نے اپنے اسکول آف تھاٹ میں مقاومت دکھائی ہو غیر معصوم میں سے، تو مثال کے طور پر خود بخود جو پہلی شخصیتوں میں چند نام آتے ہیں اس میں ایک میسم تمار ہے، انتہائی مقاومت کی. جو کچھ حضرت میسم تمار نے دکھایا وہ غیر معمولی تھا، کسی بھی دنیا کی ٹرم میں غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈنری کام دکھایا حضرت میسم تمار نے مقاومت کے اندر. اچھا اب میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرتا ہوں، جب حضرت میسم تمار ان مسائل سے گزر رہے تھے ناقابل تصور، کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، عام آدمی کے لیے تو ناقابل تصور ہے لیکن حقائق پر مبنی ہے، جب ان حالات سے گزر رہے تھے تو ان کے دل کے اندر سکون کس طرح سے تھا؟ اس سکون کی کوئی منطقی تفسیر ہے ہمارے پاس؟ ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جیسے خدا نے مثال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کر دیا، تو خدا کی طرف سے ایک بلیسنگ آتی ہے. بھئی بلیسنگ کی بھی تو کوئی بنیاد ہوتی ہے نا، ہر ایک کے اوپر تو خدا وہ نور نازل نہیں کر رہا. تو یہ جو حضرت میسم تمار کے قلب کے اندر وہ اطمینان تھا، وہ سکون تھا کہ وہ 3 دن تک ان عجیب و غریب مسائل کو جھیلتے رہے، اور دشمن تو ایک اشارہ مانگ رہا تھا امیر مومنین سے بیزاری کے لیے، نعوذ باللہ تعالی، نہیں کیا. کیا وجہ تھی؟ تو میں اپنے دور پر، ظاہر ہے کہ ہم ان کے حوالے سے تھوڑی واقف ہو سکتے ہیں، اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ بھائی ان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام اور عظمت کا اتنا یقین تھا کہ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ میں یہ کروں گا، کر ہی نہیں سکتے تھے. اچھا ان کو یہ یقین کیوں تھا؟ تو مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ بھائی یقین کا ایک یقین کی ایک وجہ یہ تھی کہ خود امیر المومنین ان کو ان کی زندگی میں بتا چکے تھے کہ میسم یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. حضرت میسم تمار زندگی میں یہ خبر دیے گئے تھے کہ بھائی تم اس محبت کی آزمائش سے گزرو گے، یہ ہوگا. اب تم کیا کرنا چاہو گے؟ مولا کے سامنے کہا مولا میں تو اس پہ برداشت کروں گا لیکن میں دستبردار نہیں ہونے والا. کہا دیکھو یہ ہونے والا ہے. کہا ٹھیک ہے، بالکل صحیح، مجھے قبول ہے. آزمائش کو خود قبول کیا ہے، اور یہ تنہا نہیں ہے، یہ اصحاب اسرار جن کو رازوں کے صحابی کہتے ہیں، وہ اسرار اصحابی اسرار کے جو اصحابی تھے امیر المومنین کے، وہ سارے ایسے تھے. تقریباً کا لفظ بھی میں نے نکال دیا ہے، احتیاطاً تقریباً کہنے والا تھا. ایک دوسرے کو بتاتے تھے، رشید حجری، حجر ابن عدی، اور یہ مثلا جیسے میسم تمار، حبیب ابن مظاہر، ایک دوسرے کو بتاتے تھے تم یہ ہونے والے ہو، تم وہ ہونے والے ہو، پتا تھا سب کو ایک دوسرے کے لیے، ہاں یہ یہ ہوگا ان کے ساتھ. اچھا یہ جو یقین ان کے پاس تھا امیر المومنین کے فرمائے ہوئے، ویسے مولا امیر المومنین کی ذات پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج. تو انہوں نے پہچان لیا تھا کہ بھائی ہم جس امام کے معتقد ہیں اس امام کا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے، قطعی رابطہ ہے، اور وہ رابطہ ایسا رابطہ ہے کہ یہ امام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے اذن سے اس دنیا اور اس دنیا کے اندر اتھارٹی رکھتے ہیں. اللہ کے نبی کی دسیوں روایتیں موجود تھیں، قسیم النار والجنہ، شفاعت ان کی ہے، مالکیت ان کی ہے، حاکمیت ان کی ہے، میری جانشینی ان کے پاس ہے، اسرار ان کے پاس ہیں، نورانیت ان کے پاس ہے، اتنی روایت اللہ کے نبی کی. یہ سب حضرت میں سمے تمار دیکھ رہے ہیں. تو اپنے امام کی کس طاقت کے معتقد ہیں؟ اپنے امام کے بارے میں معتقد ہیں کہ یہ مولا ہے، یہ مالک ہے، دنیا کے بھی مالک، آخرت کے بھی مالک ہیں، اللہ سے ان کا تعلق ایسا ہے. تو حضرت میسم تمار کے ذہن میں یہ جو اعتماد ہے کہ دنیا کے مالک بھی یہی ہیں، آخرت کے مالک بھی یہی ہیں، خدا نے ان کو یہ حکم دیا ہے، خدا کی طرف سے منسوب ہیں، اس بات کو پہچاننے میں مدد کہاں سے مل رہی تھی حضرت میسم تمار کو؟ نمبر ایک، اللہ کی طرف سے منسوس. بھائی اگر میں نے سلیکشن یا الیکشن کیا ہو تو میرے الیکشن اور سلیکشن میں غلطی کی گنجائش ہے. اگر امامت اللہ کی طرف سے منسوس نہ ہو، نعوذ باللہ تعالی، یہ اعتماد آ ہی نہیں سکتا. ایک قوم ایک بندے کا انتخاب کرتی ہے، مثلا 80% 90% ووٹ دے کر، 25 سال بعد 30 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ سب حماقت تھی، غلط ہو گیا. ہوتا ہے دنیا میں، نہیں ہوتا، بہت ہوا ہے. ابھی پوری ویسٹرن ورلڈ کوٹ رہی ہے کہ بھائی وہ ہٹلر کا جو انتخاب ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا. کتنے پرسنٹ ووٹ تھے؟ مور دین شاید 90% اس کے پاس ووٹ تھے. تو بھائی تمہاری دنیا میں تو طریقہ انتخاب یہی تھا، ہاں تھا یہی، لیکن پھر بھی غلط تھا. تو اگر امامت بھی خلافت کی طرح ہم بول دیں کہ منسوس من اللہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کا انتخاب ہے، تو قسم کھا سکتا ہوں یہ اعتماد جو میسم تمار کو اپنے امام معصوم پہ تھا آ ہی نہیں سکتا ہے. پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج. اور اسی لیے وہ اعتماد نظر نہیں آیا پھر کسی اور کے اندر، جو امیر المومنین، اصحاب امیر المومنین، اصحاب عامہ اتھار کو اپنے امام کے اوپر اعتماد تھا، وہ کسی اور حکومت حاکمیت کے اندر رہنے والوں کو اپنے حاکم کے اوپر نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ وہ منسوس من اللہ نہیں ہے، یہ منسوس من اللہ ہے، اللہ نے ان کو منسوب کیا ہے. بس میسم تمار کو ایک بات پتا ہے کہ منسوس من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے منسوب ہے، اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سب کچھ خدا کی طرف سے. اس کے بعد امیر المومنین کی طرف سے دیکھے جانے والے معجزات، یہ جو منصوص من اللہ ہے اپنے لیے کوئی دلیل بھی رکھتا ہے، بالکل دلیل رکھتا ہے، معجزات ہیں ان کے پاس، ان معجزات کی روشنی میں وہ یقین پختہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہر بندے کے دل میں یہ یقین پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب چاہے وہ حضرت سلمان فارسی ہوں، چاہے وہ حضرت ابو ذر غفاری ہوں، چاہے وہ میسم تمار ہوں، حبیب ابن مظاہر ہوں، اور حضرت بلال حبشی ہوں، یا دوسرے افراد ہوں، سب کے دلوں کے اندر وہ اطمینان پختہ سے پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ منصوص من اللہ ہے، ان کے پاس اللہ کا ایک تعلق ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہے. ان سب کے ساتھ مقاومت دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے، یہ عنصر مقاومت ہے، یہ عنصر مقاومت ہے. اور یہ وہ لطف و کرم ہے جو خدا نے متعال کی طرف سے مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سچے ماننے والوں کی طرف نازل ہوتا رہا ہے، جس کی خاطر ان کی مقاومت کبھی ختم نہیں ہو رہی ہے اور نہ کبھی ختم ہوگی، چونکہ وہ سلسلہ نزول معنویت کا، روحانیت کا، وہ کبھی ختم نہیں ہو رہا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. تو یہاں پہ ایک حقیقت معنوی ہے، ایک روحانی حقیقت ہے، وہ روحانی حقیقت جب اظہار کر رہی ہوتی ہے تو لوگوں کو اس کا خدا سے کنیکشن سمجھ میں آ جاتا ہے. جب خدا سے کنیکشن سمجھ میں آ جاتا ہے تو دل اتنا پرسکون اور یقین کے ساتھ ہوتا ہے، ہر قسم کی چیز پہ مقاومت دکھانے کو تیار ہے. مکتب اہل بیت کے عناصر مقاومت میں پہلا عنصر منصوص من اللہ ہونا ہے، اللہ سے رابطہ ہونا ہے، اور اس رابطے کی نشاندہی ان معجزات کے ذریعے سے ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک بات اور اضافہ کرتا چلوں، کیا ہر بندے کے سامنے یہ جو منصوص من اللہ ہونا، اللہ سے رابطہ، معجزات امامت ہیں، یہ ہر بندے کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں؟ کیپیبل ہو، اپنی ایلیجبلٹی کو ثابت کریں، ہاں ہوتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں. اگر واقعاً توجہ دے اور مانگے کہ مثلاً میرا یہ یقین بڑھے، تو پھر دیکھے گا، ہاں پھر دیکھے گا. اور ہر دور کے اندر اتنے ڈھیر سارے شواہد جمع ہوتے رہیں گے، 1400 سال سے تو ہو رہے ہیں، ہر دور میں جمع ہوتے رہیں گے کہ اس یقین پر لوگوں کو پہنچاتے رہیں گے. نشانی کیا ہے؟ آپ اہل معنویت کو دیکھیے جا کر، چاہے وہ نجف اشرف سے ہوں، چاہے وہ حوض علم قم سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں، اہل معنویت کو جا کے دیکھیں، جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں اپنی زندگیوں کو گزارا ہے اور پھر جو معنویت کو کسب کیا ہے. ان کے یقین کو دیکھیں، ان کے ایمان کو دیکھیں، ایقان کو دیکھیں ان کے، یہ مقاومت دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے؟ 100% اثرات نظر آئے ہیں. کتنے چاہیے؟ کس صدی میں چاہیے؟ آج کے دور میں چاہیے؟ کتنے چاہیے یہ بتاؤ. تو مثال کے طور پر بالکل ریسنٹ، چند سال پہلے کی، سال دو سال پہلے کی بات، مثلا محسن حجاجی کو دیکھ لو، یہ جوان جا رہا ہے، اپنی گردن کٹوا رہا ہے، چہرے کے اوپر پریشانی بھی نہیں لا رہا ہے. یعنی خود اس کے دشمن کہتے ہیں کہ نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا مشکل ہے کہ یہ مسکراتا رہ رہا ہے. گردن کاٹ دیے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو رہی، وہ اپنے اس یقین کے اوپر ہے. اور اتنی مثالیں آپ کو دیکھنے میں مل جائیں گی اسی دور کے اندر. تو الحمدللہ رب العالمین یہ سلسلہ جاری ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ اس سلسلے میں ایک مرحلے پر وہ مقام شامخ امامت ہے، اور ان کے اور عام آدمیوں کے درمیان کچھ اولیاء الہی ہیں جنہوں نے امامت سے کسب فیض کیا ہوا ہے، اور اس فیض کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. معاملہ صرف تقلید اور علم کا نہیں ہے، معاملہ اس روحانیت کا بھی ہے جو اس مرجعیت کے پیچھے، رہبری کے پیچھے موجود ہے. یہ صرف کتابیں پڑھنے کا علم نہیں ہے، اس کے پیچھے خاص روحانیت ہے، اس کے پیچھے خاص معنویت ہے، اور یہ وہ توقع ہے جو سب کے ذہنوں کے اندر ہے. صرف علم توقع میں نہیں ہے. یہ جو ہم بعض اوقات بعض مغربی حلقوں کی طرف سے سننے میں سنتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی کی جاتی ہیں کہ بھئی ہمارا بھی ایک مرجع تقلید ہونا چاہیے، لندن کا اپنا مرجع تقلید ہونا چاہیے، امریکہ کا اپنا مرجع تقلید ہونا چاہیے. مرجع تقلید صرف ایک سرٹیفیکیشن اور کتاب نہیں ہے، کاپی نہیں ہے، سند ڈگری نہیں ہے، صرف ایک کاغذ کہ مثال کے طور پر تم یہاں سے لے لو، وہاں سے لے لو، اور معاملہ پورا ہو گیا. نہیں، یہ پورا ایک نظام ہے، اس کے پیچھے ایک روحانیت ہے، اس کے پیچھے ایک معنویت ہے. یعنی بالکل ایسی ہی میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ ناد علی کے مقابلے میں عظیم الشان دعا کے مقابلے میں کسی اور کا نام لکھ کے نعرہ فلاں لکھ دیا گیا، یا مثلا نعرہ حیدری کے مقابلے میں فلاں ایک نعرہ بنا لیا، تو کیا بھائی تم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کتابوں میں نام ریپلیس کرنے کی حقیقت ہے بس اس کی، کہ تم نے نام ریپلیس کر دیا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، یہاں پہ حقیقت علوی ہے، یہاں پہ نورانیت محمدی ہے جو حقیقت علوی کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو پکارا ہے نہ کہ نام کو پکارا ہے، نام سمبل ہے، دیواروں پہ نام تبدیل کر لو، کاپیوں میں نام تبدیل کر لو تو کیا تبدیل ہو جاتی ہیں؟ کیا تاریخ میں جو لوگوں نے ہزاروں حدیثیں گڑھ دیں تو کیا حقیقت علوی کے اوپر کوئی اثر پڑ گیا؟ کیا نورانیت محمدی کے اوپر کوئی اثر پڑ گیا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، یہ قصب ہے اس نورانیت کا. تو مثال کے طور پر اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ایک چاہنے والا اپنی زندگی گزارتا ہے ایک اس اسکول آف تھاٹ کے اندر، اس معنویت کے ساتھ، اس روحانیت کے ساتھ توسل کرتا ہے، پھر علم کو حاصل کرتا ہے، پھر لوگوں کے لیے مرجع بنتا ہے اور لوگوں کو ایک معنویت تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ وہ عمل ہے، اس میں دل میں مقاومت ہوتی ہے پھر، اور میں نے اس کی نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کی. اب یہاں پہ میں ہر پوائنٹ کے ساتھ یہ بھی دو پوائنٹ اور عرض کرنا چاہوں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر ایک، کیا اس کو کوئی خطرہ لاحق ہے؟ کیا اس کو کوئی خطرہ لاحق ہے عنصر مقاومت کو؟ یہ عنصر مقاومت اگر آپ کے اندر آ گیا، امام پر وہ منصوص من اللہ ہونے کا یقین، امام کی معنویت کو سمجھنا، امام کی اس اتھارٹی کو دیکھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا ظاہر ہے اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر، تو پھر مقاومت میرے اور آپ کے اندر شدید ہے. اس کو کوئی خطرہ لاحق ہے؟ ہاں، اس کو خطرات لاحق ہیں. کیا دشمن بیکار بیٹھے گا؟ نہیں، دشمن بیکار نہیں بیٹھے گا، کر کچھ نہیں سکتا. ایک تو وہ احمقانہ حرکتیں کہ نام تبدیل کر لو، ایک جعلی روایت گڑھ لو، یہ کر لو، وہ، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ خطرہ بھی ہے. اچھا، وہ کمپلیکیٹڈ خطرہ کیا ہے؟ وہ کمپلیکیٹڈ خطرہ وہ ہے کہ یہ جو منصوص من اللہ ہونے کا مقام ہے، یہ جو معجزاتی ایک طاقت ہے، یہ جو خدا نے متعلقہ دیا ہوا منصب ہے، اس کو کوئی رنگ تبدیل کر کے الوہیت کی طرف لے کر جائے، اس کو ہم غلوف کہتے ہیں. امامت سے نکال کر نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ تعالی، وہ کام کرے جو کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، نبوت سے نکال کر خدا کا بیٹا بنا دیا، خداؤں کے درجے میں پہنچا دیا، شرک کا ارتکاب کر لیا، ہاں یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ آتا ہے. اچھا، دوسرا اس کے مقابلے میں کیا خطرہ ہے؟ ایک اور خطرہ ہے، وہ کیا ہے؟ عقل پسندی کے نام پر، ریشنیلٹی کے نام پر، سائنٹیفک ریسرچ کے نام پر ان تمام معجزات کا انکار کر دینا اور اپنے آپ کو میکینیکل لائف کے اندر محدود کر لینا، یہ دوسرا خطرہ ہے. بس ایک طرح سے خطرہ یہ ہے کہ اس معجزاتی صلاحیت، خدائی ارتباط، معنویت اور خدا کی طرف سے دی ہوئی اس طاقت کو الوہیت کا مقام دیا جائے نعوذ باللہ تعالی، اور اس کو غلوف کے ذریعے سے الوہیت کے درجے میں پہنچایا جائے، خدائی کے درجے میں پہنچا دیا جائے، یہ خطرہ ہے. دوسرا خطرہ یہ کہ ایسا ان سب کا انکار کیا جائے سائنس کے نام پر. انشاءاللہ کبھی سائنس ایسی ترقی کرے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے زیادہ بہتر قابل ہو جائے. ابھی تو فی الحال کیا مشکل پھنس گئی ہے، وہ یہ کہ سائنس کی بھی ایک ہاف کوکڈ ورژن ہمارے پاس آیا ہوا ہے جو ایوالو ہو رہا ہے، انشاءاللہ ایوالو ہوتے بھی کسی ایک اچھی جگہ تک پہنچ جائے. لیکن سائنس کے نام پر جو کچھ ہمیں دیا جا رہا ہے اور جو کچھ اس سے ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے، وہ شاید سائنس بھی قبول نہیں کرے گی. تو مثال کے طور پر کوئی کھڑا ہوتا ہے اور سائنس کے نام پہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو یہ ایسا قبول نہیں کر سکتے ہم، وہ بقول کسی بندے کے کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ روح دنیا میں نہیں ہے. کیوں روح دنیا میں نہیں ہے؟ کہنے کا روح اس لیے نہیں ہے کہ جب میں کسی کو آپریشن کرتا ہوں تو مجھے اس بلیڈ کے نیچے کہیں روح نہیں ملی ہے. تو اس کی کم عقلی کے اوپر یعنی افسوس کرنا پڑے گا. وہ یہ کہ کس عقل مند نے کہا تھا کہ روح تمہیں جگر کے یا دل کے درمیان کہیں اٹکی بھی ملے گی؟ کیا روح کے میٹیریل ہونے کے ہم قائل تھے کہ تم وہاں پہ جا کے ڈھونڈ رہے تھے اس کو؟ تو کوئی اس طرح کی سائنس لے کر آئے اور ان تمام کا انکار کر دے اور اس روح سے محروم کر دے جو مقاومت کی روح ہے. یہ دو خطرات ہیں ہمارے پاس. حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل یہ ہے کہ مکتب کی جو اصالت ہے، اوریجنالٹی، اس کے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہیں ان کے اوپر اعتماد کیا جائے، اوتھینٹک ہونے کے اوپر اعتماد کیا جائے، محنت کی جائے، یہ اس کا حل ہے. بس میں نے ایک عنصر مقاومت عرض کیا آپ کی خدمت میں، منصوص من اللہ ہونا. اللہ کے ساتھ رابطہ، معجزات، کرامات جن کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام ثابت ہو. اور بڑا خوبصورت اس کے اندر ایک چیپٹر ہے، وہ چیپٹر ہے جب لوگ اپنے امام کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات پچھلے امام کی طرف سے اگلے امام کی شناخت انتہائی واضح ہے، بعض اوقات سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ اتنی واضح نہیں ہے. مثلاً جیسے مولا چھٹے سرکار سے ساتویں امام کی طرف جو جانشینی ہوئی ہے اور امامت کا انتقال ہے، وہ بیچ میں لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک امتحان بنا کہ بھائی اس کو کیسے سمجھا جائے. اور وہ بہت خوبصورت مقامات تھے جہاں اہل بیت نے اپنے ماننے والوں کو پہلے سے بتایا کہ شناخت ایسے کرنی ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ اس کو کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ عنصر مقاومت ہوا، اور اس عنصر مقاومت کے مقابلے میں دو خطرات ہوئے، الوہیت کا خطرہ اور سو کالڈ سائنٹیفک مائنڈ کا خطرہ. ٹرو سائنٹیفک مائنڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن یہ سو کالڈ سائنٹیفک مائنڈ ہوگا، اس کے اندر پرابلم آئے گی. اور اس کے مقابلے میں جو حل ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ بھائی آپ مصنوعیات کی طرف مت جائیں، آپ حقیقتوں کے اندر رہیں، حقیقتوں کے اندر رہیں، اوریجنل ٹیکس کے اوپر جائیں، ہمیشہ دین نے جو اصل دیا اس کے اوپر جائیں. آپ الحمدللہ اس کے راستے پہ بھی رہیں گے، وہ مقاومت بھی آپ کے اندر ہوگی، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ایلیجیبل سمجھے گا کہ اس راز کو آپ کے اور ہمارے لیے اور کشف کروائے، اور کشف کروائے. تو دنیا میں کم لوگ ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اپنی اسی دنیاوی زندگی کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان آسمانی حقائق کو اللہ کے اذن سے کچھ نہ کچھ درک کیا ہے. پھر جو ان کا یقین ہوتا ہے وہ غیر معمولی ہوتا ہے، قربانیوں کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، مقاومت کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. تو یہ جو میں اور آپ جا بجا کربلا اور اس کے اطراف میں دیکھتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے قربانیاں دے رہے ہیں، یہ صرف عقلی قربانیاں نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچیں انہوں نے 2+2 کیلکولیٹ کیا کہ میں اس دنیا میں مروں گا اور وہاں جنت کے اندر چلا جاؤں گا، اور بس یہ جنت کی نعوذ باللہ تعالی لالچ تھی جو ان کو وہاں لے جا رہی تھی. نہیں، ایسا نہیں تھا، یہ اس سے کہیں زیادہ عمیق ہے. یہ کچھ حقائق کو کشف کرنا ہے. اور بس اتنا عرض کریں گے کہ کچھ انسان کوشش کرتا ہے اپنی ایلیجیبلٹی کو ثابت کرتا ہے، البتہ ظاہر ہے کہ ہم تو صرف وہی کر سکتے ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں اس کو بیان کریں، اور کچھ وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کو نواز دیتے ہیں. ایک حد تک انسان جا سکتا ہے، پھر ان کی طرف سے لطف و کرم شامل حال. کیسے؟ جیسے اصحاب سید الشہداء کو شب عاشور نصیب ہوا. اللہ اکبر. ایک حد تک یہ مجاہدین آئے، دنیا کا مقابلہ کر لیا، دھمکیوں کو سہ لیا، اپنے خطرناک مستقبل کو تحمل کر لیا، سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر سید الشہداء نے ایک آخری موقع دیا، چراغ بجھا دیتا ہوں، جس نے جانا ہے چلا جائے، اور پھر بھی نہیں گئے، اور کھڑے ہو کر اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا. تو پھر گویا سید الشہداء نے کہا کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ فیوز و برکات کو حاصل کرو. سید الشہداء نے نشاندہی کرنا شروع کی، فلانی تم اس جگہ شہید ہو گئے، تمہارا مقام یہ ہوگا. سب کے دلوں پر وہ اطمینان آیا کہ جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہے، کسی راوی نے ایک روایت نہیں لکھی کہ کسی نے امام حسین سے کہو کہ امام مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، سخت ہو گیا ہے، نعوذ باللہ تعالی. ہنسی خوشی جاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دراصے کا سبب تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں جوان بھی تھے. ایسے ایسے بوڑھے تھے جیسے مسلم بن اوسجا، حبیب ابن مظاہر. میں خاص کر ان لوگوں کی مثالیں عرض کرتا ہوں جن کا خاندان نبوت سے براہ راست تعلق نہیں تھا. وہ جوانان بنی ہاشم، وہ علیحدہ، یہ لوگ بنی ہاشم سے نہیں تھے، خاندان نبوت سے باہر کے لوگ تھے، لیکن عشق سید الشہداء اور امامت کے اندر اتنے غرق تھے اور مقامات کو وہاں تک پہچان چکے تھے کہ جب زمین پر گرے اور ساتھی تشریف لائے اور کہا کہ فلانی ایک آخری کوئی خواہش اگر کہنی ہو. امام حسین کی طرف دیکھا اور کہا اس غریب کا ساتھ دینا, اس قریب الوطن کا ساتھ دینا, اس کو اکیلا مت چھوڑنا. اتنے شدید اپنی محبت اور اپنے جذبات کے اندر کہ جب شب عاشور اتنا سنا کہ ہمیں اپنی وفا کا یقین دلانا ہے, تو شمشیریں لے کر سید الشہداء کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ مولا حکم فرمائے. نہ صرف کہا بلکہ کر کے بھی دکھایا. لاشوں کے ڈھیر لگے رہے کربلا کے میدان کے اندر, اور اہل بیت اطہار علیہم السلام ایک دوسرے کے اوپر سبقت لیتے تھے شہید ہونے کے لیے, اور سید الشہداء نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا, اے اہل کرام اصبروا, صبر کرو اس مصیبت کے لمحے کے اوپر, اپنی موت کے اندر تعجیل مت کرو, صبر کرو, خدا متعال نے تم سب کو اہل بیت اطہار کے ذریعے بلند مقام نصیب کرنا ہے. ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جو دنیا کے اندر اپنے مقام کو دیکھ کر گئے عزیزان محترم, بلکہ دکھا کر گئے. ونی بس اتنا ایک جملہ عرض کر دوں, آخری جملہ, کہ ایک موقع جب سید الشہداء جون کی طرف بڑھے ہیں, غلام حبشی ہے, اس کا تعلق عرب سے بظاہر نہیں ہے, لیکن سید الشہداء کے نسب میں شامل ہو گئے شرف کے ساتھ. اور سید الشہداء جب ان کے لاشے کی طرف بڑھے ہیں, ایک موقع کے اوپر جون نے دیکھا کہ واہ میری قسمت, امام حسین کا زانو اور میرا سر. سید الشہداء ان سے کہہ رہے تھے جون چلے جاؤ, ہم سختیوں کے لیے اپنے غلاموں کو نہیں رکھتے. فرمایا مولا میں تو ساری زندگی اس کا انتظار کیا تھا, کبھی تو آپ کے لیے کام آؤں گا, میرا وجود معطر ہو جائے گا, میرے جسم سے خوشبو آئے گی. اب جو سپنے مرتے لمحوں کے اندر سید الشہداء کے زانوں پہ اپنا سر دیکھا تو مسکرا اٹھے. سید الشہداء نے ہاتھ پھیلا اور کہا, اے خدایا اس جون کو ہماری خاطر نورانیت نصیب کر دے, اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے. جب مولا چوتھے سرکار ان شہداء کے اجساد مقدسہ کو دفنا رہے تھے تو بنی اسد امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ لاشا کس کا, اس میں اتنی خوشبو کیوں آتی ہے؟ فرمایا یہ جون کا لاشا ہے, میرے والد نے دعا دی ہے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی میں ان کی نورانیت سے ہمارے مرحومین کو منور فرما. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعتیں اور شفقتیں نصیب فرما. پروردگار ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما, ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, بجاه محمد وإترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.